لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات وسلام کربلا زندگی کے ہر حصے کو نمایاں کرتی ہے. کربلا میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک زاویہ صرف بیان ہوا ہو, ہر زاویے سے دیکھیں, ہر شخص دیکھے, ہر قوم دیکھے, ہر ایج سے دیکھا جائے تو بھی کربلا اسے درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے. چاہے وہ بوڑھا ہو, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ جوان ہو, چاہے خاتون ہو, چاہے ماں ہو, بہن ہو, ہر زندگی کا حصہ کربلا میں موجود ہے. اسی لیے کربلا قیامت تک کے لوگوں کے لیے درس کی جگہ بن چکی ہے. قرآن بھی جہاں انبیاؤں کا ذکر کر رہا ہے, جب نبی کا ذکر آتا ہے یا ذہن میں تصور آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے شاید اللہ کا نبی, یعنی کوئی بزرگ, کوئی بوڑھی شخصیت, بزرگ شخصیت. بزرگی باطنی ضرور ہے لیکن اللہ کے نبی جن کو جب پیغام دیا گیا, اور اکثر جو ان کے واقعات ہیں, قصے ہیں قرآن میں, وہ ان کی جوانی کے ہیں. یعنی ہمیں جو ہے وہ انبیاء جوان ہیں. حضرت ابراہیم نے جب بتوں کو توڑا ہے اور ایک بت کے جو ہے وہ گردن میں لٹکا دیا, وہ حضرت ابراہیم جوان ہے اس وقت. جوانی میں جو ہے وہ توحید کا پرچم بلند کر رہے ہیں حضرت ابراہیم. جوانی ہے, نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں تاروں کو, دیکھتے ہیں ایک قوم پوجا کر رہی ہے, صبح نکلتے ہیں ستارے غائب, تو فرماتے ہیں کہ یہ تو خدا نہیں ہو سکتا جو دن میں غائب ہو جائیں. اسی طرح چاند, اس طرح سورج, وہ بھی جوانی ہے. حضرت یوسف کو جب نبوت ملی ہے عین جوانی ہے. جوانی کے اندر ان کو جو ہے وہ اللہ نے اس پیغام کو ابلاغ کے لیے دیا. جوان قرآن کی نگاہ میں بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ جوان ہی ہے جو معاشرے کو چلا سکتا ہے. آج بھی وقت کے امام کو جوان کی ضرورت ہے, کیونکہ جوان کے اندر اتنا اسپرٹ ہوتا ہے, اتنے ایمبیشس ہوتے ہیں, اتنی اس کی انرجی ہوتی ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے, وہ رسک لے پاتا ہے, وہ خوف کو فنا کر دیتا ہے, وہ پہاڑوں کو طے کر سکتا ہے. یہ جوان کے اندر اللہ نے طاقت لکھی. اب دو مشینریاں جو ہیں وہ ایک ساتھ چلتی ہیں, ایک الہی ہے, ایک طاغوتی ہے, شیطان کا سلسلہ ہے. وہ اس کی بھی پوری طاقت جوان کے اوپر ہے. جتنے بھی واقعات, جتنے بھی داستانیں نبی کے مقابلے میں بھی ہیں, وہ شیطان جوانی میں کر رہا ہے. جتنے بھی گمراہ کرنے کے پلیٹ فارمز ہیں, سافٹ ویئرز ہیں, اپلیکیشنز ہیں, پلاننگ ہے, وہ سب کس کے لیے ہے؟ وہ جوان کے لیے. تو یہاں جوان بہت امپورٹنٹ ہے. اگر جوان اپنی قدر کو پہچان لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ خدا نے اسے کتنی بڑی اپورچونیٹی دی ہے. اور یہی جوان امت ہے جس امت کو اپنے امام تک پہنچنا ہے. کربلا انہی جوانوں کی داستان ہے کہ جہاں اتنے جوان جمع ہو کر اپنے امام پر اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. اب یہ جو راستہ بن رہا ہے, یہ جو راستہ بنایا ہے جوانوں نے بنایا. جوان آج آپ کو کہیں پہ بھی کامیابی نظر آتے ہیں, قوموں کو, ملکوں کو ترقی کرنے کے لیے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہو, حتیٰ ملکوں کے حدود ہوں, دین کی پاسداری ہو, وہاں پر بھی آپ کو صرف جوان نظر آئے گا. جوان تھے 8 سال عراق ایران کی جو وار تھی, اس کے اندر کیسے جوان تھے کہ سحر میں مانا جاتے امیر المومنین پڑھتے ہیں, فجر کی نماز سے پہلے زیارت عاشورہ اور پھر نمازیں پڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے یہ جوانی میں جو لذت ہے عبادت کی, اور دو ہی کام, دو ہی خواہشات, تیسری خواہش نہیں, یا شہادت یا زیارت, بس امام زمانہ یا شہادت دے دیں یا زیارت کرا دیں, تیسرا آپشن نہیں لائف میں. کیا آج کا جوان اس امید سے آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ بس یہی ہے عزیزان محترم, چند گزارشات آج آپ کے اذان عالی میں منتقل کرنی ہے کہ جوان جو ہے وہ ایک ایسی مشینری ہے کہ جسے اگر صحیح طریقے سے سسٹمیٹک نہ کیا جائے تو قوم برباد ہو جاتی. اندلس کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جب عثمانی دور تھا, اسلام کی بڑی حکومت تھی, اسلام کی بڑی پھیلی ہوئی حکومت تھی, الغرض صحیح کتنا کیا تھا وہ الگ بات ہے, لیکن بہرحال اسلام جو ہے وہ مثلا یورپ کے قلب تک پہنچ چکا تھا, ہر جگہ تھا. کس چیز نے جوان کو برباد کیا؟ وہ جوان تھے سارے. دشمن ضعف کو پہچانتا ہے, دشمن کمزوریوں کو جانتا ہے. اگر آپ اپنی کمزوری کو نہیں جانتے تو آپ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو فریب دے. آپ اگر نہیں جانتے کہ آپ کہاں گرتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ روز گھر سے نکلتے ہیں, ایک جگہ سڑک آتی ہے, آپ کی بائک, آپ کی گاڑی یا آپ کا پاؤں کھڈا گڈھے میں اترتا ہے. اب آپ روز وہیں سے گزر رہے ہیں, اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ راستے میں پرابلم ہے, تو عقل کیا کہتی ہے؟ راستہ تبدیل کر لو. اگر راستہ تبدیل نہیں کر سکتے تو کم از کم اس گڑھے کو بھر لو. عقل تو یہی کہتی ہے, روز اپنے آپ کو گرائے جا رہے ہو. ضعف پتہ ہے مگر گر رہا ہے. مشہور واقعہ, ایک عابد فجر کی نماز پڑھنے نکلا تو رستے میں کیچڑ تھا, پاؤں لگا, کپڑے خراب ہو گئے, واپس گیا, تبدیل کیے, وضو کیا, دوبارہ آیا, پھر جانے لگا, پھر دوسری دفعہ پھر پاؤں اسی کیچڑ میں لگا, پھر کپڑے خراب ہوئے, پھر جانے لگا, پھر تیسری دفعہ آنے لگا, تو شیطان نے خود اس کو بچایا کہ بھائی سیدھے ہی چلے جاؤ, اس طرح سے تم اگر گرتے رہے عبادت کر تم تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے. وہ کیوں, ہدف جب مہم ہو تو پھر انسان رکاوٹوں سے گھبراتا نہیں ہے. آج ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک بڑی تعداد میں, آپ سب کو تو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ, ویسے جنرل بات کر رہا ہوں, اس زندگی کا ہدف ہی کوئی نہیں ہے. اگر ہے بھی تو وہی شارٹ کٹ, وہی جو دنیا نے انسان کے ذہنوں میں ڈالا ہوا, یہ کر لو وہ کر لو یوں کر لو یہ کر لو, شخصیت نہیں بن رہی کیونکہ ہدف نہیں ہے. قرآن خوب کردار سازی کو بیان کر رہا ہے جب جوانوں کا ذکر کرتا ہے. خوب بنی اسرائیل میں ایک جوان ہے جس کا نام آل یاسین ہے, جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت جب انہوں نے کہا وہ خدا پرست ہے, اس نے باقاعدہ اعلان کیا ہے, باقاعدہ اسے پھر مارا گیا اور بہرحال اس کے ساتھ جو اسے مار دیا گیا. خوب یہ طاقت جوانی کے اندر جب تک ہدف نہیں ہو اسٹیبلٹی رکاوٹ نہیں آ سکتی. اب آپ کی آپ گھر سے نکلے آپ کا ہدف ہی کوئی نہیں ہے, آپ کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے واپس آ گئے, کچھ بھی نہیں ہے, ہدف ہی نہیں ہے زندگی میں. جب آپ کچھ گھنٹوں کے لیے, ابھی آپ اپنے گھر سے آئے, دور سے آئے, قریب سے آئے, بس پہ آئے, بائک پر آئے, گاڑی پر آئے, پیدل آئے, لیکن آپ کا ہدف ہے نا کہ ہم یہاں سے نکلے ہیں, ہم نے یہاں پہنچنا ہے, وہی ہدف ہے. یہ ہدف پورا کیا پھر آپ نے واپس جانا ہے. اب کتنے گھنٹے کا ہوا جو بھی آپ, تو چند گھنٹے کا سفر آپ نے با ہدف کیا. اب یہ الگ بات ہے میرے جیسا نکما طالب علم آپ کے سامنے بیٹھا ہو جو آپ کے ہدف کو خراب کر دے, وہ ایک الگ بات ہے. وہ اچھا طالب علم ہو تو کم از کم آپ با ہدف یہاں سے جائیں. اب جب تھوڑی دیر کے لیے آپ بغیر مقصد کے نہیں موو کر رہے, تو یہ آپ کی جو زندگی ہے ظاہری, یہ بغیر مقصد کے ہے, یہ بغیر ہدف کے ہے, اور اس میں آپ اپگریشن نہیں کر رہے. ہدف کیا ہونا چاہیے؟ خدا بولیں جی میں تو پڑھ رہا ہوں, پڑھائی میرا ہدف, یہ میرا ہدف. اب یہ دیکھیں, یہ دنیا کے جو سسٹم ہیں یہ بہت اچھے ہیں, ان کو آپ نے اور بہتر کرنا ہے, اس کی کونسلنگ کریں, بہتر سے بہتر اپنے آپ کو آگے کی طرف بڑھیں, لیکن اصل مقصد بندگی ہے, اصل مقصد خدا کی عبودیت ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنی جوانی میں دنیا سے چلے جائیں تو آپ خدا سے کیا بولیں گے, پروردگار تو نے تو مجھے موقع نہیں دیا, میں بوڑھا ہوتا تو تیری بندگی کرتا, ابھی تو میں جاب کر رہا تھا, ابھی تو میں یہ کر رہا تھا. ایسا نہیں ہے جانے محترم, کربلا ہر لمحے میں بندگی ہے. بچہ بھی ہے تو بندگی ہے, بزرگ بھی ہے بندگی, اصل ہدف بندگی ہے. اس بندگی کے لیے میری کوئی پلاننگ ہے یا نہیں ہے, اس بندگی کی طرف میں بڑھا ہوں کہ نہیں بڑھا. قرآن یہی دعوت دے رہا ہے کہ تم بندگی کی طرف بڑھو, عبودیت کی طرف. جب تم بندگی کی طرف آؤ گے تو خدا تمہارے سامنے کائنات کو مسخر کر دے گا, کھول دے گا. جب تمہارا ارادہ قوی ہوگا, مضبوط ہوگا, تو خدا تمہارے لیے بند سے بند دروازے کھول دے گا. جوانی حضرت یوسف, سات دروازے بند ہیں, سامنے زلیخا ہے, زلیخا اپنا تقاضا کر رہی ہے. وہ مصر آسان نہیں ہے, مصر کا وہ دور, اس میں زلیخا کا کردار, اور اس میں سات دروازے بند, زبان زد عام پر زلیخا کی زیبائی اور حسن اور جمال لوگوں کو پتا تھا, سات دروازے بند ہیں, مگر حضرت یوسف نے اپنی عین جوانی میں کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. ہدف, اللہ کے وہ نبی ہیں تو کیا کہا, یوسف گھوم جاؤ, بند دروازے خدا نے کھول دیے. ہو اگر ہم بھی خدا کی خاطر اگر کسی گناہ سے نگاہوں کو جھکا لیں تو خدا ہمارے لیے بھی بند دروازوں کو کھول دے گا. وہ یہ جوان خوب اپنے آپ کو پہچان نہیں رہا اس, کیونکہ اس کا مقصد نہیں ہے, ہدف نہیں ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے, رات کو بیٹھا ہوا ہے, رستے میں چل رہا ہے بیٹھا ہوا ہے, کبھی انسٹاگرام ایک ختم, دوسرا اس کا پیج, اس کا پیج, یہ ختم ہوا, ٹک ٹاک شروع ہو گیا, وہ ختم ہوا, دیکھ یہاں رہتے ادھر دیکھنا شروع کیا, ادھر دیکھنا شروع کیا, یوٹیوب فیس بک. وہ تو مصیبت ہے بھائی, جتنا اپنے آپ کو اس پہ چھوڑو گے برباد کر دے گا. یہ تو کنواں ہے, یہ تو تمہارے کردار کو کھا جائے گا, برباد کر دے گا. آج کا جو ہائبرڈ وار سسٹم ہے, یہ تو تمہارے لیے تو منتظر بیٹھا ہے. یہ تو اصل, یہ تو جس طرح مچھلی کے لیے کانٹا ڈالا جاتا ہے, اس سسٹم نے کانٹا ڈالا ہوا ہے. ایک دفعہ آؤ تو صحیح, کلک تو کرو, پھر دیکھو میں تمہیں کہاں لے کے جاتا ہوں. کیسے بچیں گے؟ جب آپ اپنی زندگی کی ہدف بندی کریں گے. اتنے گھنٹے سوشل میڈیا ہے, اتنے گھنٹے کتاب پڑھنا ہے, اتنے گھنٹے ایجوکیشن ہے, اتنے گھنٹے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, اتنے گھنٹے گھر میں ٹائم دینا ہے, اتنے گھنٹے آزاداری. خوب زندگی کا ہدف ہونا چاہیے. جو جتنے لوگوں کی ہم باتیں سنتے ہیں, ظاہری طور پر جو لوگ ہیں, بہرحال ہوں گے, بہرحال ظاہری طور پر جو کامیاب لوگ ہیں وہ بھی اپنی زندگیوں کو ایسے نہیں لے کے چل رہے, ہر کسی کا اپنی زندگی کا. اور وہ جو الہی نظام کے لوگ ہیں, ان کا لمحہ لمحہ خدا کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے. وہ ایک لمحے کے لیے غفلت نہیں کرتے. یہاں ذرا سی غفلت ہوئی, شیطان نے دبوچ لینا ہے. یہ انسان رجب علی خیات, عشق کیمیا اردو کے اندر بھی کتاب ہے, اگر آپ لوگوں کو فرصت ملے تو آپ ضرور پڑھیں. رجب علی خیات اپنی جوانی ہے, خیات ہیں, ٹیلر ہیں, گھر میں کوئی نہیں ہے, کوئی خاتون ہے, انہوں نے تقاضا کیا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, انہوں نے کہا میں دروازہ بند کرنے جاتا ہوں. دروازہ بند کرنے گئے, خدا سے سودا کیا, خدا کوئی نہیں دیکھ رہا, میں تیری خاطر دروازہ کھول کر باہر جا رہا ہوں, تو میری خاطر کیا کرے گا. بس یہ کیا, اللہ نے عالم غیب کا پردہ ہٹا دیا. ہدف وہ انسان, سید الشہداء نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد. امام حسین علیہ السلام نے, چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے جد نے دشمن پر ظاہری کامیابی کے بجائے خدا کی ملاقات کو اختیار کیا ہے کہ میں خدا سے ملوں بے شک میری گردن کٹ جائے. وہ ہدف ہے, مقصد ہے. وہ یہاں رجب علی خیات کو اتنا سب کچھ کھل گیا کہ کوئی اگر آ کر اپنی مشکل بیان کرتا تھا تو اس مشکل کی وجہ کیا ہوتی تھی رجب علی خیات بتا دیتے تھے. نجف جب جاتے تھے امام کے حرم میں مولا امیر کے, تو یہاں امام سے سوال کرتے تھے تو اندر سے جواب آتا تھا. اب یہ کیسے ہو گیا کہ ایک شخص دوسرے عالم میں پہنچ جاتا ہے؟ اب یہ جتنا انسان کا بڑا ہدف ہو, مولا متقیان نے جو بلاغہ میں کیا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے سے پہچانا جاتا ہے. وہ آج جوان کا ارادہ کیا ہے؟ آج جوان کیا ارادہ کر کر گھر سے باہر نکل رہا ہے؟ آج جوان سوتے وقت کیا ارادہ کرتا ہے کہ کیا میں تہجد کی نماز میں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا؟ اب جس کا ارادہ ہی نہیں ہے, تہجد نہیں پڑھنی, فجر بھی ہو گئی تو ہو گئی, نہیں ہو گئی تو خیر ہے, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, تو اس کا ارادہ کتنا ضعیف ہے, اسے پھر کیا ملا. لیکن جو باوضو ہو کے سوئے اس نیت کے ساتھ بھی کہ پروردگار میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں, مگر میں رات کو تجھ سے باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں, بس نیت کر کے سویا, خدا اس کی ساری رات کو عبادت میں شمار کرتا ہے. اب یہ ہدف ہے نا اس کو سونے کا بھی بیکار سو بھی نہیں رہا. یعنی جو با مقصد جوان ہے وہ سونے کو بھی ضائع نہیں کر رہا, با وضو کے سو رہا ہے کہ اگر یہی موت آ جائے تو کم از کم عبادت میں تو پرواز کروں گا. یہاں بہت امپورٹنٹ ہے, کیا دیکھ رہا ہوں, کیا سن رہا ہوں؟ مولانا صاحب یہ سننا جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ دیکھنا جائز ہے؟ بھائی ہدف کیا ہے؟ یہ جو سن رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو دیکھ رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد عبودیت کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ بسم اللہ. اور اگر کوئی چیز خدا سے دور کر رہی ہے فوراً چھوڑ دو. خدا کے معاملے میں کسی چیز سے کمپرومائز مت کرو, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا پتا اسی انحراف میں ملک الموت روح نکال کے لے جائے. کیا کرو گے پھر؟ بیٹھے رہو گے؟ اب یہاں نفس ارادہ, وہ کیا ارادہ ہے ہمارا؟ ہم مجلس عزائے حسینی میں آتے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہم امام حسین تک پہنچنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے امام کے کاروان میں نہیں مولانا صاحب ہم کہاں اور وہ کہاں؟ کون وہ کہاں؟ ظاہر ہے آپ اصحاب سید الشہداء جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا, اس راستے پہ تو چل سکتے. مولانا ہم کہاں اور 313 کہاں؟ 313 کون کہہ رہا ہے بھائی؟ 313 تو ڈیفائنڈ ہے, 313 کے نیچے بھی تو سیٹ اپ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں اپنے آپ کو اتنا کمزور کر رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کرتا؟ مجھے بعض جوان, بہت خوش قسمتی ہوتی ہے, میں اپنے آپ کو بھی مطلب بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ یہ جوان مجھ سے بہت اچھا ہے جو اتنا اسٹرانگ کہتا ہے کہ میں امام کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہوں, میں چاہتا ہوں میں امام کے لشکر میں شامل. وہ ارادہ تو کر رہا ہے. جب ارادہ کرے گا تو خدا اس کے لیے اسباب بھی کھولنا شروع کر دیتا ہے, راستے کھولتا ہے. ہدف مقصد بہت ضروری ہے عزیزان محترم. خوب جوان اپنی جوانی میں دیکھیں کیسے لوگ, کتنے لوگ وقت کے امام کے ساتھ ایسے ہیں کہ جو امام کے ساتھ رہتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس زمانے میں کوئی وبا تھی, بیماری تھی, میں مکہ میں جیسے ہی داخل ہوا لوگ وبا کی وجہ سے گر رہے تھے, مریض تھے. میں داخل ہو گیا اور شہر کے باہر پابندی تھی. پہلے زمانے میں جب کسی شہر میں وبا ہوتی تھی لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے, وہیں پر باہر بندے, اور میری حالت خراب. اسی حالت میں میں نے توسل کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں کوئی برتن میں کوئی کھانا تھا. اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلایا. جیسے ہی ایک نوالا میرے وجود میں گیا تو میرے وجود میں طاقت آ گئی. ذرا سی مجھے طاقت آئی تو میں نے کہا کہ میں یہاں سے جانا. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چل. میں نے کہا پہرے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ چلو. پہرے لگے ہوئے لیکن جنہوں نے پہرا لگایا وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہے, شہر سے باہر مجھے پہنچا دیا. جاتے وقت میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں, آپ اپنا نام. انہوں نے کہا کہ جب تم شہر میں داخل ہو گئے تو جو تیسرے شخص سے ملو گے تو تمہیں بتائے گا کہ میں کون. اب یہ اسی اضطراب میں خیر گیا گیا, اصفہان کا رہنے والا تھا. رات میں جب شہر میں داخل ہوا ایک دو لوگوں سے ملا تو تیسرا شخص جو تھا وہ شہر کا داروغہ تھا جو رات کو شہر کی نگہبانی کرتا تھا, مطلب عام سا لوگ. اب یہ بڑا پریشان کہ یہ عام سا آدمی اس آدمی کے بارے میں کیا بتائے گا. ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس شخص نے مجھے بولا کہ وہ جو شخص تمہیں ملے وہ وقت کے امام تھے. اب یہ عام آدمی, عام آدمی کوئی نہیں ہوتا, چاہے انسان موچی ہو اصفہان کا یا تلائیاں سینے والا تہران کا. اگر ارادہ بلند ہو تو وقت کا امام خود ملنے آتا ہے, خود ملنے آتا ہے. صلاحیت پیدا کرنی, اپنے آپ کو اس قابل کرنا پڑتا ہے. یہی چیز آپ کو امام کی حکومت میں شامل کرے گی. وہ امام کی حکومت آسان نہیں ہے. امام کی حکومت میں بہت اسٹرانگ برین چاہیے جو برداشت کر سکے سیم ٹائم پر. اب آپ دیکھیں نا, آپ سب ماشاءاللہ جوان ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اسٹرانگ پروسیسر کیا ہے. آج جو جس جنریشن پر پروسیسر اور چپ چلے گئے ہیں, خاص طور پہ موبائل کے آپ کتنی ونڈوز کھول لیں، کتنی اپلیکیشنز کھول لیں، کتنی اس کو کھول لیں، اس کی میموری بھی بڑھ گئی ہے، پروسیسر میں بھی طاقت بڑھ گئی ہے، گرافکس سب کچھ. کیوں؟ جتنی طاقت ہے اتنی پروسیسنگ جو ٹائم ہے اس کا بڑھ گیا ہے، ہینگ نہیں ہو رہا سسٹم. ذرا سا پرانا موبائل ہو، دو چار اپلیکیشن کھول لیں، واٹس ایپ ہی نہیں کھلتا. ذرا سی چیزیں ڈیٹا زیادہ ہو جائے، ہینگ ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ کیونکہ کیپیسٹی کم ہے اور سسٹم زیادہ ڈل گیا ہے. خوب ظاہر ہے، اگر جوان اپنی پوری انرجی کو دنیا میں لگائے گا، دنیا کی خواہشات میں لگائے گا، تو ذرا سی دیر میں عبادت کے معاملے میں ہینگ ہو جائے گا. آگے بڑھ ہی نہیں رہا، کچھ کھول ہی نہیں رہا. اللہ اکبر کرتا ہے، کبھی کچھ نہیں کھلا اس کے لیے، کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، کبھی اس کے سجدوں میں لرزہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اصل دنیا بھری ہوئی ہے. دنیا جب اندر ہو تو ہمارے مرشد کہتے تھے، جب تک تمہارے وجود میں، شکم میں دنیا کی چیزیں ہیں، تمہارے اوپر آسمان کے راز آشکار نہیں ہو سکتے. تو آپ جتنا دنیا کو ڈالیں گے آپ ہیں گے. آپ اپنے آپ کو آزاد کریں، اپنے ذہن کی وسعتوں کو وسیع کریں، اور یہ بغیر پریکٹس کے ممکن نہیں ہے. پریکٹس کرنی پڑے گی، اور پریکٹس تبھی ہے کہ جب آپ کلام الہی کو اپنے اندر پیوست کریں گے. آپ سوچیں گے میرا برین بہت شارپ ہو جائے، میں زمین اور آسمان کے ملاخوت دیکھنے لگ جاؤں، ممکن نہیں ہے. جب تک آپ اپنے وجود کو لمس نہیں کریں گے کلام الہی سے. کلام الہی نور ہے عزیزان محترم. قرآن جنت کے درجے قرآن کی آیتوں کے برابر ہے. جتنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے قرآن جتنی آیتیں پڑھی ہوں گی اس کے اتنے درجے، نہیں. جتنا قرآن کی آیتیں آپ کے وجود پر تاثیر کریں گی، اتنا بہشت میں درجہ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. کتنی آیتوں نے ہمارے وجود پہ تاثیر کیا ہوا ہے مجھے آپ بتائیں. کبھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، انشاءاللہ کہ پڑھتے ہوں گے، جیسے کہ آپ نے سنا کہ سویڈن میں جو واقعہ پیش آیا، قرآن کے ساتھ اہانت کی گئی، اس کے بعد ڈنمارک میں. بہرحال یہ دشمن اپنی طرف سے شاید کوششیں کرتا ہے کہ مسلمانوں کو چیک بھی کرتا ہے کہ یہ ان کے اندر کتنی غیرت باقی ہے. اور بہرحال مسلمانوں میں غیرت بہت ہے. یہ ہم تو حکم کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں حکم آ جائے تو ہم پتہ نہیں کیا کر بیٹھے. یہ تو ہم اس لیے خاموش ہیں کہ غیبت کے پردے میں وہ ابھی ہمارا انتظار کر رہا ہے. وہ جس دن آیا، یہ بندے کیا پوری پوری حکومتیں روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں. خوب ظاہر ہے، دیکھیں اب آج کے دور میں وہ قرآن کی جس طرح انہوں نے بے حرمتی کی، خدا لعنت کرے ان سب کو. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کریں؟ آپ بولے ہمیں غصہ ہونا چاہیے، ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے تصویریں کھینچیں گی، آپ نے پروٹیسٹ کیا، آپ اپلوڈ کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اصل پروٹیسٹ قرآن کو اپنے وجود میں اتارنا ہے. یہ کریں. اگر آپ واقعاً قرآن کی بے حرمتی میں نالا ہیں، تو کم از کم روز 20 آیتیں تو پڑھیں قرآن کی، جمع ہو جائیں. اچھی بات ہے، بتائیں دنیا کو کہ بہرحال آپ قرآن کا معاشرہ ہیں، بتائیں. لوگوں نے کیا ہے، لوگوں نے مجلسوں میں بھی قرآن ہاتھوں میں اٹھائے ہیں، بتائیں. اچھی بات ہے، آپ کریں. لیکن اصل تو یہی ہے، ابھی آپ نے یہاں ہاتھ میں اٹھایا، گھر میں آپ نے کبھی قرآن اٹھایا ہی نہیں، تو کس کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آج دشمن کیوں ایسی سازشیں کر رہا ہے کہ ہم کمزور ہیں. اگر ہم تعلیمات قرآن پہ عمل کرتے تو کسی کی مجال تھی؟ نہیں. قرآن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد آل محمد. امام فرماتے ہیں کہ امام کا جو قول ہے خدا بہرحال میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں آپ کو نہیں کہہ رہا, خدا مجھے توفیق دے. امام فرماتے ہیں کہ 50 آیتیں قرآن کی ڈیلی پڑھنی چاہیے 50, لیکن بعض روایات کہتی ہیں کہ اگر 20 پڑھو تو کم از کم غافلوں میں سے نہیں ہو. لیکن کتنا ہم پڑھتے ہیں. اور یہ عزیزان محترم دیکھیں, قرآن صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں پڑھنا, آپ نے قرآن سمجھنے کے لیے پڑھنا ہے, تدبر تفکر. میں میری زندگی گزر گئی میں نے قرآن کی تفسیر نہیں دیکھی, مجھے پتا ہی نہیں ہے کتنی تفسیر ہے. تفسیر کہتے کیسے, یہ کیسے ہوگا کہ آپ دیکھیں جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد, جب رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیا؟ ایک قرآن, ایک اطرت اہل بیت. جو دونوں کو تھامے گا پکڑے گا وہ مجھ تک پہنچے گا. یعنی امپورٹنٹ چیز ہے نا, ایسی تو نہیں ہے. تو اب میں نے قرآن کو کتنا تھاما ہوا ہے, اور قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے, اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے. وہ بھی اس کو پریکٹیکل ترجمہ پڑھیں. اب تو بہت آسان ہو گیا انٹرنیٹ پہ, تو اب تو ہمارا بھی جو چینل ہے سبیل قرآن, 7 منٹ میں آپ ڈیلی تفسیر کے ساتھ آپ پڑھیں. 7 منٹ نہیں ہے آپ کے پاس, 3 منٹ میں آپ ترجمے کے ساتھ, 3 منٹ نہیں ہے میرے پاس. تو بھائی پھر میں امام زمانہ کے پاس کیسے جاؤں گا جب 3 منٹ نہیں ہے میرے پاس. ہدف مقصد وجود میں نورانیت کو اتارے عزیزان محترم, یہ جب ہوگا تبھی آج جوان وہ جوان بنے گا کہ جس کی جان کربلا کے جوان پر قربان ہو جائے گی. آپ دیکھیں نا کہ اب یہ کربلا جب جوان کا ذکر کرتی ہے, نوجوان کا ذکر کرتی ہے, تو بڑے معارف ہیں, بہت معرفت ہے, ایک ایک جملے میں معرفت ہے. تو کیا میں اپنی زندگی میں میرا رول ماڈل جوان ہے؟ آپ تو بولیں گے ہاں جی مولانا صاحب ہم جوان کو فالو کرتے ہیں. مثلا کوئی فٹ بالر ہے وہ بھی تو جوان ہی ہے, کوئی کرکٹر ہے وہ بھی جوان ہے, کوئی مثلا کسی کو کوئی اور گیم پسند ہے, کسی کو کوئی اور چیز پسند ہے, وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن یہ آپ کو میں نہیں بولتا کہ آپ اسپورٹس کھیلیں, امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, بیماریوں سے دور رہیں گے, سٹریس سے دور رہیں گے, ٹینشنوں سے دور رہیں گے, لیکن یہ رول ماڈل آپ کو آپ کے اصل مقصد تک لے کے نہیں جائے گا. آپ کو ایسے جوان کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو آپ کے اصل ہدف تک لے کے جائے, اور وہ سوائے کربلا کے جوان کے کوئی اور جوان نہیں ہے. وہ جوان کہ جو اپنی جوانی میں نقاب لگاتا ہو, حسن اتنا ہو, جس کا کردار, جس کی گفتار, جس کا سب کچھ شبیہ پیمبر ہو. امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کی آواز سننا, ہم علی اکبر کو سنتے تھے. ہم چاہتے تھے جب اپنے نانا کے چہرے کو دیکھنا, تو ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے. خوب یہ بھی امام حسین کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا. امام حسین نے تہجد کی نمازوں میں علی اکبر کو مانگا ہے. جوان ایسے تھوڑی ملتا ہے, ایسے کیسے کوئی پیدا ہو جائے کہ جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جوان ہے؟ ابھی تک جوان ہے نا. اللہ اکبر, کیسے یہ رول ماڈل ہماری زندگی میں ہے؟ ایسا رول ماڈل ہے ہماری زندگی میں؟ ہم چاہتے ہیں کہ کہ ہم حضرت علی اکبر کے راستے پر چلیں. حضرت علی اکبر کا راستہ کیا راستہ ہے؟ حضرت علی اکبر معرفت اور اپنے امام کے اوپر قربانی کے اس اعلیٰ مقام پر ہے کہ ہمارے استاد آیت اللہ تحریری فرماتے ہیں کہ جناب علی اکبر کی آنکھیں ابھی بند نہیں ہوئیں مگر وہ ان مقامات کو دیکھ رہے ہیں کہ جد رسول خدا اور امیر المومنین جام کوثر لے کر آ رہے ہیں. یہ آسان مرتبہ نہیں ہے, بہت بڑا مرتبہ. کردار, اخلاق, اہل خانہ میں جب بھی پورے راستے میں کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی امام حسین حضرت علی اکبر کا انتخاب کرتے تھے, علی اکبر جاؤ. یہ جوان ہے عزیزان محترم, ہماری جانیں قربان اس جوان پر. ایک شخص عالم دین کہتے ہیں کربلا کا رہنے والا تھا, اور میں نے دیکھا کہ وہ حرم امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا تھا اور دعا کرتا تھا, دعا کرتا کہ خدا مجھے بیٹا دے اور پھر وہ جوان ہو, اور جب وہ جوان ہو اور پھر وہ مر جائے. میں بڑا تعجب کرتا تھا, یہ کیسی دعا کرتا ہے؟ آواز آئی بازار میں, دکان تھی اس کی, کہا بیٹا پیدا ہو گیا. ٹائم گزر گیا, بڑھتا گیا بڑھتا گیا. ایک دن کافی عرصے کے بعد مجھے خبر ملی کہ اس شخص کا جوان بیٹا مر گیا. میں دوڑتا ہوا گیا کہ میں جا کے دیکھوں یہ دعا کیوں مانگتا تھا. تو میں نے کیا دیکھا, وہ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر گرا پڑا ہے. میں نے پوچھا, یہ تم تو خود مانگتے تھے کہ تمہارا بیٹا جوان ہو, تم کیوں مانگتے تھے؟ کہا, میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جوان بیٹے کے لاشے سے کیسے اٹھا جاتا ہے. اٹھا نہیں جا رہا, نہیں اٹھا جا رہا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لذتوں میں سب سے بہترین لذت یہ ہے کہ انسان کا بیٹا ہو اور جوان ہو اور کامیاب ہو جائے, بہترین لذت باپ کے لیے. خدا آپ کے جوان بیٹوں کی حفاظت کرے. لیکن کربلا کہتی یہی ہے, جوان دو تو مزہ آئے. جوان دو نا, جوان کو بھیجو تو پتہ چلے پھر امام حسین کے ساتھ کس طرح تم. آسان نہیں ہے یہ, آسان نہیں, بہت مشکل. امام فرماتے ہیں بہترین لذت بیٹا جوان ہو کامیاب, اور کہا سخت ترین شدید ترین صدمہ یہ ہے کہ جوان اپنی جوانی پہ پہنچ کر دنیا سے چلا جائے. بس اسدارانِ موت, یہ جوان مدینہ میں اپنے کردار کو پیش کر رہا ہے, اپنی پھوپھیوں کو, ماں کو, بہنوں کو سوار کر رہا ہے. کتنا خوبرو جوان ہے, شکل و صورت میں بھی پیمبر کی طرح ہے. کتنا آسرا ہے یہ بچوں کا, کتنا آسرا ہے یہ اپنی چھوٹی سی بہن کا. بس یہ راستے طے کرتا کرتا جوان, ایک ہی راستے میں دیکھا کہ بابا اچانک سے اٹھے, آنکھ لگی ہے اور کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا بابا کیا ہوا, آپ کے زبان پر یہ کلمہ کیوں جاری ہو گیا؟ امام فرماتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا نادی منادی کر رہا ہے کہ اس کاروان کے پیچھے موت ہے. اب آپ دیکھیں جوان کا جملہ, یہ ہے جوانی, یہ ہے رول ماڈل, یہ ہے معرفت. جناب علی اکبر فرماتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں. کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے, موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ واہ کیا تعبیر ہے علی اکبر کی, موت کو بھی شکست دینا چاہتا ہے حسین کا لال. بس سزا داران محترم, روزے عاشور آئی، اصحاب اپنا کردار ادا کر گئے۔ صبح عاشورہ ہوئی نہیں جب تک علی اکبر نے اللہ اکبر نہیں گا۔ امام حسین اپنے جوان کو اذان دیتا دیکھ رہے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام حسین دیکھ رہے ہوں گے یہ کڑیل جوانی کی آخری اذان، اہل حرم سن رہے ہوں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کی نشانی، اللہ یہ اذان جو آج تک گونج رہی ہے یہ علی اکبر کی، بغیر علی اکبر کی اذان کے خدا نے بھی روز عاشورہ کے سورج کو طلوع نہیں کیا۔ علی اکبر علی اکبر، بس روز عاشورہ آئی، حسین حسین جیسا مہربان کریم کوئی نہیں، جس نے قربانی دینے میں سب سے پہلے اپنا جگر پیش کیا، پہلا بنی ہاشم، اللہ اکبر، خیموں سے رخصت طلب کرنے گیا۔ دشان ادر جوادی پڑا کرتے تھے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، روزے عاشورہ ان کا انتقال ہو، کتنے باب معرفت تھے، روزے عاشورہ مجلس پڑھ رہے تھے عاشورہ کی، اور کہا کہ یہ کناتے مت ہٹانا، جانتے تھے کچھ گھنٹوں کے بعد مر جائیں گے۔ اللہ اکبر، کمال ہے، پڑھتے تھے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے نا تو خیمے کا پردہ ہٹتا تھا پھر گر جاتا تھا، پھر ہٹتا تھا پھر گر جاتا تھا، تو کہا دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو بھائی کو لپٹے ہوئے ہے، قربان جاؤں میں ام لیلا کے زوال میں، چھوڑ نہیں رہے علی اکبر، تم گئے تو پھر کون، آسرا ختم ہو رہا ہے، مگر تقدیر الہی علی اکبر آئے۔ اللہ، کس طریقے سے امام نے علی اکبر کو رخصت کیا، مشہور جملے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں، امام نے جناب اکبر سے کہا، اکبر بیٹا جتنا ممکن ہو سکے، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا، جتنا ممکن ہو سکے، جتنا حضرت آرا نے بہت رہا، کاش آپ کا کوئی جوان بیٹا ہو، میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے نا، میں دیکھتا ہوں اسے، جناب سکینہ بیان کرتی ہے اس جملے کو روزے عاشورہ، کہتے ہیں کہ جب بھائی علی اکبر گئے نا اور آنکھوں سے اجل ہو گئے تو میں نے بابا کو دیکھا دشت کربلا میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اکبر
بس اکبر گئے، حیدر کرار کا پوتا ہے، جنگ لڑی عباس کا شاگرد، دشمن کو تہس نہس کیا،
پیاس کی شدت، اکبر واپس آئے، کیا کہا؟ اکبر واپس کیوں آئے؟
کہا بابا لباس کی گرمی پیاس کی شدت مارے دیتی ہے.
ہائے غریب ہو امام، بیٹا آیا ہے پانی مانگنے، پانی کہاں سے دے؟ بابا اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا تو میں دشمن کو بتاتا جنگ کہتے کسے ہیں. مگر آپ سچے تھے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے. مگر حضرت علی اکبر جانتے نہیں تھے کہ پانی بابا کے پاس نہیں ہے، پھر کیوں آئے؟ علماء کہتے ہیں باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی.
اللہ،
مقاتل کہتے ہیں امام نے اپنی زبان کو علی اکبر کی زبان میں ڈالا. حضرت علی اکبر نے چیخ ماری، کہا بابا آپ کی زبان تو میرے زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. ارے علی اکبر، آپ کو کیا پتا آپ کے بابا کتنے دن کے پیاسے ہوں گے. بس میرے مولا نے کہا بس چند جملے، بڑا گریہ کیا آپ نے، جوان ہیں جوانی کی قدر کریں، علی اکبر شفاعت کریں گے. عزاداران محترم، بس میرے مولا نے کہا علی اکبر بس دیر ہو رہی ہے، اب جاؤ. بس علی اکبر گئے. عزاداران محترم، جتنا علی اکبر لڑ سکتا تھا لڑا، مگر ایک نیزہ برچھی کی طرح آیا، حضرت علی اکبر کی کمر میں پیوست ہوا. استاد چبت جعفر نے کلام لکھا کہ علی اکبر نے گھوڑے کے اوپر اپنی بازوں کو یوں ڈالا. مقتل کے جملے ہیں، دشمن کی طرف جب گھوڑا چلا، جس کے پاس تلوار تھی، جس کے پاس نیزہ تھا، اربن اربن ٹکڑے کر دیا علی اکبر کو. علی اکبر زمین کربلا پر آئے، بابا سے مدد نہیں مانگی، کہا بابا آخری سلام. ارے زہرا کلال، نہیں پتا اپنے بیٹے کے لاشے پر کیسے آیا. پہنچا حضرت ابراہیم، آئیے یہ حسین، ناکوں میں بٹیا، ناکوں میں رسیا، لا الہ الا اللہ، اے بنی ہاشم.